بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمي رحمه الله شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله اور پیچھے درس میں ہم بات کر رہے تھے عقیدے کے اصول میں سے چوتھے اصول پر کرامات الاولیاء اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے کرامات کا بیان اور شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے اس جملے پر پہنچے ہیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وما يجري الله على ايديهم من خوارق العادات ہم بات کر رہے تھے خوارق العادات کے تعلق سے وہ امور جو خلاف عادات کونیہ ہوتی ہیں جسے ان نیچرل چیزیں بھی کہتے ہیں جو عقل کو حیران کر دیتی ہیں انبیاء کے لیے معجزات ہوتی ہیں اور جو صحیح لفظ ہے وہ ہے آیات جمع آیا قرآن و سنت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ہاتھوں خوارق العادات چیزیں بیان کی ہیں انہیں آیات کہا جاتا ہے اور بعض لوگ معجزات بھی کہتے ہیں جو معروف اور مشہور ہے لوگوں میں وہ معجزہ یا معجزات کا لفظ ہے جو صحیح لفظ ہے جبکہ یہ لفظ بھی ٹھیک ہے لیکن قرآن سنت میں جو لفظ ہے وہ ہے آیات کا جو معجزات کا لفظ ہے یہ لغت سے لے گیا ہو یعنی عقل کو عاجز کر دینے والے امور جو خلاف عادات ہوں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء پر بھی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے ان میں سے بعض اولیاء کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کچھ ایسے امور جاری کر دیتا ہے جو عقل کو عاجز کر دیتے ہیں اور ان چیزوں کو کہتے ہیں کرامات کرامت سے شیخ عثیمین رحمہ اللہ اس جملے کی شرح میں فرماتے ہیں خوارق جمع خارق ہے اور عادات جمع ہے لفظ عادت کی تو خوارق العادات سے مراد یہ ہے ما یأتی علی خلاف العادۃ الکونیہ جو عادت کونیہ کے خلاف چیز ہوتی ہے یعنی مثال کے طور پہ سورج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے حرکت کرتا ہے سورج رکتا نہیں کسی کے لیے اور یہ عادہ کونیہ ہے اللہ تعالیٰ نے سورج کو ایسے ہی پیدا کیا ہے کہ اسے مشرق سے نکلنا ہے اور مغرب میں جا کے ڈوب جانا ہے اس طریقے سے پورا جو دن ہے مکمل ہو جاتا ہے جب یہ سورج رک جاتا ہے کسی کے کہنے پر تو پھر یہ خلاف عادت ہو جاتی ہے یہ معاملہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یوشع بن نون علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص معجزہ تھا آیا تھی ان کے لیے کہ سورج کو اشارہ کر کے کہا کہ تمہیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم نے حرکت کر کے ڈوب جانے مغرب کی طرف مجھے بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں نے اس جنگ میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو رک جاؤ تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ میں نے اسرائیل جو ہے ہفتے کے دن جنگ اور جہاد نہیں کرتے تھے اور جمعہ کا دن تھا سورج غروب ہونے کے بعد ہفتے کے دن شروع ہونا تھا تو سورج کو اشارہ کر کے روکا اور سورج رک گیا اللہ کے حکم سے تو یہ اس عظیم نبی کے لیے آیت تھی معجزہ تھا یوشع بن نون علیہ السلام یہ وہ ہیں جو جن کا ذکر سورۃ الکاف میں ہے الفتح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے شاگرد تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بن اسرائیل کے نبی یوشع بن نون علیہ الصلاۃ والسلام تھے. تو یہ خرق عادت چیز ہے. اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں بھی کچھ ایسی امور جاری کر دیتا ہے. پھر درس میں گزر چکا ہے اس کے چند اسباب اور حکمت. آج کے درس میں کچھ ایسی باتیں کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ چیزیں جو ہیں واقع ہوتی ہیں, اور اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہمارا ان چیزوں پر ایمان ہے, بشرط یہ کہ صحیح دلیل کی روشنی میں یہ معاملات بیان کیا جائے. انکار کس چیز کا ہے؟ جس چیز کی دلیل نہیں ہے, صرف قصے کہانیاں ہوتی ہیں. اور دوسری بات, اگر کسی شخص, کیونکہ ولایت تا قیامت رہے گی وہ کرامت بھی تا قیامت رہے گی جیسے آگے بیان ہوگا, اب سابق امتوں میں یہ کرامات جو جاری ہوئی ہیں ان کی دلائل تو موجود ہے قرآن اور سنت میں. جیسے میں نے مثال دی اصحاب الکہف, انبیاء نہیں تھے, جوان لڑکے تھے, اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے تھے. کہف میں ان کا جو سونا تھا 309 سال زندہ رہے, سوتے رہے, ان کے لیے کرامت تھی. اسی طریقے سے مریم علیہ السلام مخاف کی حالت میں بچوں کو پیدا کیا, شدید کمزوری کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ, آپ کے تازہ کھجوریں گریں گی. یہ بھی ان کے لیے کرامت تھی. تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے جو سابق امتوں میں سے ہیں, جو دلائل موجود ہیں, ہمارا ان پر ایمان ہے. اور جو آنے والے وقت میں یا ہمارے زمانے میں اگر کوئی شخص کسی کرامت کا دعویٰ کرتا ہے یا کوئی کہتا ہے کہ فلان کی ہم نے کرامت دیکھی ہے, تو اس کے پھر کہ کس بنا پہ مانا جائے گا, اس کا کیا ترازو ہمارے پاس, اس کے قول و فعل کو ہم تولیں گے قرآن اور سنت پر. کیونکہ ولی کون ہوتا ہے, ولی کی ولایت کس بنیاد پہ قائم ہوتی ہے؟ ایمان اور تقوی پر. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ایمان اور تقوی, جس کا قول و فعل, جس کی زندگی ایمان اور تقوی کی بنیاد پر قائم ہو, یہ شخص اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے. اور اگر اس شخص سے کچھ ایسے امور جاری ہو جائیں جو خوارق العادات ہیں, جو عقل کو عاجز کر دیتی ہیں, تو ان کو ماننے میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کے ہاتھوں کرامات کو جاری کر دیتا ہے. اچھا, پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جو کرامات ہیں ان کے دلالات ہیں, یہ کس چیز کی طرف دلالت کرتی ہیں, وہ کیا چیزیں ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں وہاد الکرامات لہ اربع دلالات, چار چیزوں کی طرف دلالت کرتی ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا بیان کہ یہ معاملہ جو ہے یا جو امر خرق عادت ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا ثبوت ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ تمام اور کامل قدرت ہے. دوسری چیز, یہ دوسری دلالت جو ہے ان لوگوں کی تکذیب ہوتی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیچر ہر چیز کرنے والی ہے. اور کرامت میں کیونکہ ان نیچرل چیز ہوتی ہے, خرق عادت چیز ہوتی ہے, اگر نیچر خود کچھ کرنے والی ہوتی تو اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو سکتی, کسی شخص کے کہنے پر یا کسی شخص کہ اشارے پر کسی شخص کے کسی قول اور فعل سے اس پہ اثر نہیں ہونا چاہیے تھا. جب اس نیچر میں، اس طبیعت میں جب تبدیلی آئی ہے، اس کا مطلب ہے یہ جو دعویٰ ہے لوگوں کا، یہ دعویٰ باطل ہو جاتا ہے کہ نیچر ہی سب کچھ کرنے والی ہے. تیسری چیز، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کرامت دلالت کرتی ہے کہ جس نبی کی اتباع کرنے والا یہ شخص ہے جس کے ہاتھوں میں یہ کرامت جاری ہوئی ہے، کہ یہ اس نبی کے لیے آیت اور معجزہ ثابت ہو جاتی ہے، جیسا کہ پچھلے درس میں اور پہلے گزر چکا ہے. یعنی نبی حق ہے، اس کی دعوت بھی حق ہے، اور یہ کرامت اس نبی کے لیے بھی ثابت ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر یہ شخص نبی پر ایمان نہ رکھنے والا ہوتا تو کبھی مومن نہ ہوتا، اور مومن نہ ہوتا تو کبھی اللہ کا ولی نہ ہوتا اور ولی کا نہ ہوتا، تو پھر کرامت بھی اس کے لیے ثابت نہ ہوتی. اور چوتھے نمبر پہ کرامت دلالت کرتی ہے اس معاملے کی طرف کہ یہ جو شخص ہے اس کے لیے یہ کرامت ہے اور اس کے لیے ثابت قدمی ہے. اگر دعوت دے رہا ہے، اس کی دعوت حق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید اس شخص کے لیے ہو جاتی ہے اور اس کے لیے کرامت بھی ثابت ہو جاتی ہے. اور معنی یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بڑی عزت بڑی شرف والا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قول فعل کو قبول کرتا ہے، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس کرامت سے نوازا ہے. پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فی انواع العلوب والمکاشفات و انواع القدرۃ والتأثیرات، یہ جو کرامات ہوتی ہیں اس کی دو قسمیں ہیں. جیسے کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں جملے کے تعلق سے، کرامت کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم کا تعلق ہے علوب المکاشفات سے، علم سے ہے، اور چھپی چیزوں کو کشف کرنے سے ہے. اور دوسرا جو ہے وہ قسم آخر یتعلق بالقدرۃ والتأثیرات، قدرت اور دوسری چیزوں میں اثر انداز ہونے سے. اب یہ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں. علوم کے تعلق سے جیسا فرماتے ہیں، کچھ ایسا علم کہ شخص کو عطا کیا جائے جو کسی اور کے پاس نہ ہو. اور مکاشفات کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں اس شخص کے لیے ظاہر کر دی جائیں جو دوسروں کے لیے یہ چیزیں ظاہر نہ ہوں اور چھپی ہوئی ہوں. پہلے کی مثال یعنی علم کی مثال جو ہے، جیسا فرماتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو بیوی تھی، حاملہ تھی، ان کو پتہ چل گیا تھا جبکہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر تھا کہ یہ بچہ جو ہے لڑکی ہے، بچی ہے، مادہ ہے، نر نہیں ہے. تو ماں کے پیٹ کے اندر سے ہی پتہ چل گیا تھا. اور دوسرے کی مثال، مکاشفات کی مثال جو ہے کہ کوئی چھپی ہوئی چیز کا ظاہر ہو جانا، شیخ صاحب فرماتے ہیں عظیم رحمہ اللہ شرح عقیدہ واسطیہ میں، جیسے کہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے لیے یہ معاملہ ہوا کہ ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے منبر پر، تو صحابہ نے سنا سیدنا عمر اچانک یہ کہنے لگے، یا ساری الجبل یا ساری الجبل. ساریہ صحابی کا نام تھے جو جہاد پر گئے ہوئے تھے. سیدنا عمر نے اچانک یہ کہنا شروع کر دیا، اے ساری پہاڑ کی طرف مڑ جاؤ، پہاڑ کی طرف چلے جاؤ. تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ اچانک کیا ہو گیا. پھر دریافت کیا اور پوچھا سید عمر الخطاب سے، سید عمر نے جواب دیا، فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا، یہ معاملہ یعنی مجھے دکھایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ساریہ رضی اللہ عنہ جو ہیں، جو ساتھ تھے، جو ایک عراق کی طرف جنگ تھی، اس جنگ میں سربراہ تھے اور لیڈر تھے اس دستے کے، دشمن ان کو گھیر کے رکھا ہوا تھا. اور آہستہ آہستہ دشمن آگے بڑھ رہے تھے. تو ایک ہی ذریعہ تھا بچنے کے لیے کہ اگر پہاڑ کی طرف آپ رخ کر کے پہاڑ کو اپنے پیچھے کر لیں تو ان کے لیے بچنے کا ایک ذریعہ تھا. تو سیدنا عمر نے جب یہ بات کہی تو یہ سارے تک کی آواز پہنچی اور اس پر عمل کیا اور اس طریقے سے وہ بچ گئے. اچھا یہ دو روایات جو ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ جو ہے یہ معاملہ جو ہے مکاشفات سے ہے اور یہ امر واقع ہے لیکن یہ بعید ہے کہ اس طرح کی سی چیزیں ہوں. اچھا اب ان کی اس روایت کے تعلق سے سند کے تعلق سے اور صحت کے تعلق سے دیکھیں بعض علماء نے کہا کہ یہ صحیح ہیں دونوں اور علامہ البانی نے بھی یہی کہا کہ یہ روایت صحیح ہے اور بعض محققین علماء کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. بعض کہتے ہیں متن میں نکارت ہے, بعض کہتے ہیں سند میں علت ہے. الغرض اگر یہ روایات یا آثار جو ہے کوئی غلط بھی سمجھتا ہے صحیح نہیں سمجھتا سند کے اعتبار سے, لیکن کیا یہ ہونا ممکن نہیں ہے کرامت میں؟ امکان ہے, ہمارا ایمان ہے, ہمارا ایمان ہے کہ کرامات جاری ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے. ابو بکر صدیق اور عمر اگر اولیاء ہیں تو پھر کون اولیاء ہے؟ ہمارا یہ ایمان ہے کہ صحابہ جو ہیں اولیاء کے سردار ہیں اور یہ دونوں صحابہ صحابہ کے سردار ہیں, سید عمر اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابۃ اجمعین. تو یہ معاملہ کرامات میں سے ہے, اس کا امکان بھی ہے. جو علماء ان روایات کی تصحیح کرتے ہوئے کہتے ہیں صحیح ہے تو الحمدللہ, اور جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ ضعیف ہیں تو اس سے جو اصل معاملہ ہے جو اصل مدعا ہے یہ ختم نہیں ہوتا, کرامات اولیاء پھر بھی ثابت ہوتی ہیں باقی دلائل سے. پھر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اگلی قسم کی مثال دیتے ہیں, القدرت والتأثیرات, کسی چیز پر قدرت کا ہونا اور اس پر اثر انداز ہونا. اس کی مثال جیسے کہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھجور کے درخت کو ہلانا, یعنی اس کمزوری کی حالت میں جب بچہ پیدا ہوا تھا اور ان کے لیے تازہ کھجورے کا گرنا اس درخت سے, وہ یہ قرآن مجید میں ہے. یہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کرامت تھی. اچھا میرا سوال یہ ہے, جب کھجور اللہ نے ہی گرانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو حکم کیوں دے کہ درخت کو ہلائیں؟ جو ایسے کھجور گرا دیتا اللہ تعالیٰ, کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ اسباب, کس چیز کی اسباب؟ دیکھیں توکل کا حق کیسے ادا ہوتا ہے, دیکھیں نا سبب شرعی, رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن اس کے لیے سعی کرنا ہمارا کام ہے. حق توکل کیسے ادا ہوتا ہے؟ جب آپ اسباب شرعیہ جو شرعاً اسباب جائز ہیں آپ وہ اختیار کریں اور رزق کا معاملہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اور اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ سبب شرعی کو اپنانے سے ہی توکل کا حق ادا ہوتا ہے, ورنہ کھجوریں ویسے بھی اللہ کے حکم سے گری ہیں, اس ہلانے سے نہیں گری, کیونکہ ہاتھ صرف ہاتھ لگایا ہے اور کہاں ہلتی ہے؟ مجھے دو لوگ تین لوگ مل کے ہلا کے دکھائیں, کھجور کا درخت مل سکتا ہے؟ کہاں ہل سکتا ہے, اتنے مضبوط اس کے جڑے ہوتے سے مضبوط ہوتا ہے. دیکھیں باقی پھل آپ ہلا کے پھل گرا سکتے ہیں, باقی درخت جو ہیں کبھی دیکھے کہ کھجور کو درخت ہلانے سے پھل گرتے ہیں؟ کھجور پتہ کھجور کیسے پھل اتارا جاتا ہے, کھجور کو دیکھا ہے آپ نے؟ پھل تک خود پہنچا جاتا ہے اوپر, پھر جا کے گوشت کاٹا جاتا ہے, گوشت جو وہ کاٹے جاتے ہیں. کھجور ایسے نہیں کہ آپ کو ہلانے سے زمین پہ جیسے کھجور گر جائے, لے کے بہت زیادہ پک جائے, خود گر جائے تو الگ بات ہے, جب اوور رائپ ہو جاتے ہیں وہ گر جاتے ہیں, لیکن اگر وہ تازہ ہوں اور کھانے کے قابل ہوں اور صحیح ہوں تو ان کا گرنا جو ہے ایسے صرف زمین پر ہلانے سے ممکن نہیں ہے. الغرض تو اس میں بہت بڑا سبق ہے حق توکل کا, اور اسی طریقے سے اس کی دوسری مثال قدرت و تأثیرات کی کہ سلیمان علیہ السلام کے قصے میں En tant que Père Nabi Sulayman alayhi salatu wasalam, qui est aimé, qui est Saba, qui est bas, qui est queen, qui est malika, qui est arsh, qui est takht, qui est le jane, qui est جو ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس علم ہے اور میں یہ تخت آپ کی پلک چپکنے سے پہلے تک پہنچا سکتا ہوں سبحان اللہ اور ایسا ہی ہوا تو یہ کیا تھا اب عرش کہاں پہ تھا تخت کہاں پہ تھا بلقیس کا یمن میں تھا اور سلیمان علیہ السلام کہاں پہ تھے شام کے علاقے میں تھے یعنی آپ دیکھ جزیر عرب ہے ایک جگہ بالکل ساؤتھ میں ہے آخر میں یمن اور دوسری جگہ ایک جنوب میں دوسری جگہ شمال میں ہے نورتھ میں بالکل دور اگر آپ گاڑی پر بھی جائیں جہاز پہ بھی چھوڑے گاڑی کو آپ جہاز پہ کتنے گھنٹے لگتے ہیں کم سے کم چار گھنٹے لگتے ہوں گے چار پانچ گھنٹے میرا خیال ہے اس سے کم نہیں ہوں گے اور پلک جھپکنے سے اب وہ تخت بھی آ گیا پورا آنکھوں کے سامنے جو کیا ہے یہ کرامات میں سے سبحان اللہ پھر شیخ اسام بن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں والمأثور عن سلف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وہ جو مأثور ہے یعنی اثر میں ثابت ہے جس کے دلائل ہیں عن سلف الأمم پچھلی امتوں میں سے جو گزر چکی ہیں فی سورۃ الکہف سورۃ الکہف میں وغیرہ اور اس کے علاوہ بھی دلائل موجود ہیں اور اس امت کے صدر یعنی ابتداء میں صحابہ کرام اور تابعین اور سے جو کرامات ثابت ہوئی ہیں جن کے دلائل موجود ہیں وسائر فرق الامہ اور امت کے باقی جو فرقیں باقی جو امتیں ہیں شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو کرامات ہیں وہ پچھلی امتوں میں بھی موجود ہیں سابق امتوں میں جیسے کہ اصحاب الغار کا قصہ اصحاب الکہف کے علاوہ اصحاب الغار بھی ہیں جن کا قصہ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے جو شدید اندھیرے رات میں تین ساتھی تھے غار میں جا کے چلے گئے اس اندھیرے رات سے بچنے کے لیے طوفان سے بچنے کے لیے تو غار کا جو بوت اس پر ایک بڑی چٹانہ کے گر گئی اور غار کا راستہ بند ہو گیا پھر ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا بڑی کوشش کی دھکا لگانے کی ہٹانے کی تو اتنی زیادہ وزنی وہ پتھر تھا اور چٹان تھی ان سے ہلی نہیں گئی تو انہوں نے مشورہ کیا ایسا کرتے ہیں اپنے اعمال صالحہ کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے ورنہ وہ ہلاکت تھی ان کے لیے تو تین لوگوں نے اپنے جو بھی عمل ان کو نظر آیا کہ انہوں نے صرف اللہ کے لیے خالصتاً وہ عمل کیا تھا اس عمل کو وسیلہ بنایا اور یہ پتھر اس عمل صالح کے وسیلے کے ذریعے آہستہ آہستہ ہلنا شروع ہوا اور پھر جب تیسرے شخص نے ان میں سے اس پر عمل صالح کو وسیلہ بنایا تو پتھر جو ہے وہ چٹان جو ہے وہ راستے سے ہٹ گئی یہ کیا تھے ان کے لیے انبیاء تو نہیں تھے نا وہ کرامت یہ کرامت تھی ان لوگوں کے لیے اور یہ قصہ معروف قصہ ہے متفق علیہ حدیث میں سے بخاری مسلم میں قصت اصحاب الغار سے یہ قصہ معروف ہے غار والوں کا قصہ سیدنا اسید بن حضر کا قصہ بھی میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں متفق علیہ حدیث میں اور بعض صحابہ کے لیے کھانے کا زیادہ ہونا یہ سارے قصے جو ہے ثابت ہیں اور تابعین میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں جیسے کہ صلب بن اشیم کا قصہ جب اللہ تعالیٰ کے گھوڑے کو دوبارہ زندہ کیا پچھلے درس میں یہ گزر چکا ہے پھر شاہ صاحب شیخ عثیم رحمہ اللہ کہ شیخ الاسلام کی کتاب ہے الفرقان اس کتاب میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وهذا باب واسع اور یہ باب واسع ہے قد بسط الكلام على كرامات الاولياء في غير هذا الموضع کرامات اولیاء کے تعلق سے تفصیل بات ہوئی ہے اس جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر واما ما نعرفه نحن عيانا وجو ہم جانتے ہیں اپنے مشاہدے سے ونعرف في هذا الزمان فكثير وجو جانتے ہیں اس زمانے میں تو بہت ہی زیادہ ہے. شیخ السلام رحمۃ اللہ کے زمانے میں بتا رہے ہیں کیونکہ مشاہدہ جو ہے کرامات اولیاء کے تعلق سے ان کے زمانے بہت زیادہ ہے. میرے بھائی ہر زمانے میں ہے جیسے میں نے عرض کیا ہے اور تا قیامت رہ گئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء رہیں گے تا قیامت اور کرامت بھی اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے ہوتی ہے تو کرامت بھی تا قیامت رہے گی. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ وہ ہے موجود فیہا الی یوم القیامہ, اور یہ کرامت جو ہے دنیا میں موجود ہے تا قیامت. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے دلیل کے طاقہ میں موجود ہیں دو دلائل ہیں, ایک سمعی ہے دوسری عقلی دلیل ہے. سمعی دلیل سے مراد یعنی قرآن اور سنت میں, یعنی تا قیامت رہے گی. اس کی کیا دلیل ہے؟ جیسا فرانسی مسیح رحم اللہ فرماتے ہیں جیسے متفق علیہ حدیث میں آیا معروف قصہ دجال کا, وہ دجال کے اکثر حدیث متفق علیہ حدیث ہے, سے بخاری مسلم میں ہے کہ دجال جو ہے ایک جوان کو بلائے گا اور وہ جوان وہ شخص جو ہے اہل سنت میں سے ہوگا, دجال کو پہچان لے گا اور کہے گا تم جھوٹے ہو, تم دجال ہو, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خبر ہمیں دی ہے, یعنی جو بھی نشانیاں بیان ہوئی ہیں صحیح احادیث میں وہ شخص پہچان لے گا. تو دجال آئے گا اس شخص کو قتل کر دے گا, اس جوان کو, اور اس کو دو ٹکڑوں میں کاٹ دے گا, ایک ٹکڑا اس طرف دوسرے ٹکڑا اس طرف, اور پھر بیچ میں چل کے جائے گا دجال جو ہے. پھر لوگوں کو دکھائے گا اور بتائے گا دیکھو میں اسے دوبارہ زندہ کرتا ہوں میں, پھر اس کو جوڑے گا وہ شخص زندہ ہو جائے گا وہ جوان جو ہے, پھر اسے کہے گا کہ تم مارو کہ میں تمہارا رب ہوں, اس جوان کو کہے گا, تو وہ جوان کہے گا کہ اس وقت جو بصیرت ہے جو تمہارے بارے میں جانکاری کہ تم دجال ہو میرے لیے بہت ہی زیادہ عیاں اور واضح ہو گیا ہے. پھر دوبارہ کوشش کرے دجال اسے قتل کرنے کے, تو پھر اسے قتل نہیں کر پائے گا. اب یہ اس جوان کے لیے کیا ہے؟ یہ کرامت ہے. وہ دجال کب آئے گا؟ دجال جو ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تا قیامت کرامت رہے گی, اس کی دلیل ایک تو سمعی ہے متفق علیہ حدیث میں ہے, اور دوسرا جو عقلی دلیل ہے شیخ مسیح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کرامت ولایت کے لیے ہوتی ہے اللہ کے اولیاء کے لیے ہوتی ہے اور جو ولایت ہے وہ تا قیامت رہے گی تو کرامت بھی تا قیامت ہی رہے گی. یہ چند اہم باتیں تھیں اس موضوع کے تعلق سے, اور یہ بہت وسیع باب ہے, علماء نے ان پہ الگ سے کتابیں بھی لکھی ہیں. تمام باتوں کو جو خلاصہ لب الباب یہ ہے کہ اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولیاء کے کرامات ہوتی ہیں, ہمارا ایمان ہے. اور جیسے میں عرض کر چکا ہوں جو سابقہ امتیں ہیں جو قرآن اور سنت میں دلائل موجود ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے, اور دلائل کی روشنی میں یہ کرامات ثابت ہوتی ہیں, اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کرامت کا ثابت ہونا جو ہے وہ ایک چیز کی بنیاد پہ ہوتا ہے, جیسے امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا ہے اور کئی امہ سلف سے یہ ثابت ہے کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو جو ہوا میں اٹھتا ہے یا پانی پر چلتا ہے تو اس کے لیے کرامت کبھی نہ مانا جب تک کہ اس کے قول و فعل کو قرآن و سنت پہ نہ تول لو. اگر اس کے قول و فعل قرآن و سنت کے مطابق ہے تو یہ اس کے لیے کرامت ہے, ہم مان لیتے ہیں, اور اگر اس کا قول و فعل قرآن سنت کے مخالف ہو تو پھر یہ شخص جو ہے شعب دباز ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کرامت نہیں ہے اس شخص کے لیے, بلکہ یہ شیاطین کے ذریعے سے اس طریقے سے یہ عمل کر رہا ہے اور لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ شعب زبازی ہے نہ کہ کرامت ہے اس شخص کے لیے.
مطلب یہ
شعب دبازی ہے اس کے لیے, بالکل. اور یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش, دجال تو اس سے بڑھ کر چیزیں لے کے آتا ہے, جیسے کہ صحیح حدیث میں آئے متفق علیہ حدیث میں آسمان سے اشارہ کرے گا بارش برسے گی, زمین پہ اشارہ کرے گا زمین پر جو خزانے سونے گرے گی. یہ سب سے بڑی فتنہ کیوں ہے کہ ہم کیوں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فتنہ مسیح الدجال سے ہمیں محفوظ فرما, ٹھیک ہے نا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بہت بڑا فتنہ ہے. اور متفق علیہ حدیث میں اگر آپ دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ کہاں پر آئے گا, کیسے آئے گا, اور کس طریقے سے کہاں کہاں پر جائے گا, کہاں پر نہیں جا سکے گا, اس کے ساتھ کون ہوگا, کون ایمان لے کے آئے گا, کون نہیں مانے گا, زیادہ فتنے میں کون قریب ہوگا, کون زیادہ پھسلے گا, کون بچے گا, یہاں تک کہ کہاں پر قتل ہوگا, کون قتل کرے گا, کس جگہ پہ قتل کرے گا, کس چیز سے قتل کرے گا, یہ تفصیل کہاں ملے گی آپ کو, مجھے بتائیں. سبحان اللہ, یہ ساری چیزیں موجود ہیں اس کی ابتدا سے لے کے اس کی انتہا تک. تو کوئی شک نہیں کہ دجال جو ہے, دجال بھی دجل سے لیا گیا ہے, سب سے بڑا جھوٹا کافر اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے جو آئے گا, وہ تا قیامت کوئی ایسا فتنہ نہیں ہے. یعنی جو لوگ مر چکے ہیں وہ اس بڑے فتنے سے بچ چکے ہیں. اب پتا ہے کہ قیامت جو ہے جیسے کہ احادیث میں آیا ہے یوم القیامہ, یہ تو قیامت کے بھی, کیونکہ ایسے السلام نازل ہونا, پھر ایسے السلام قتل کریں گے, پھر آگے تو اور بھی مومن ہوں گے, لیکن ایک ایسا وقت آئے گا جب اللہ اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا, پھر قیامت قائم ہوگی بدترین لوگوں پر جو قبروں پر مساجد بناتے ہیں. ان کی نشانی یہ ہے, لوگ ہوں گے, مساجد بھی ہوں گی, قبریں بھی ہوں گی, قبر پرستے بھی ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے لوگ نہیں رہیں گے. پھر ایک ہوا چلے گی جو لوگوں کے آستینوں سے گزر کے جائے گی, اہل ایمان کی روح قبض ہو جائے گی, ایک مومن نہیں باقی رہے گا, سارے مومن مر جائیں گے. اور جب دنیا میں کوئی مومن نہیں رہے گا, اللہ تعالیٰ کا نام نہیں رہے گا, تو پھر دنیا کے خاتمے کی ابتدا ہو جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی. اگر یہ پچھلے درست میں گزر چکا ہے اور آگے بھی آئے گا آخرت پر ایمان کے, بلکہ گزر چکا ہے آخرت پر ایمان کے تعلق سے, آپ مزید ریکارڈنگ آپ سن سکتے ہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ ایک نئے باب سے درس کا آغاز کریں گے, اہل سنت جماعت کا عملی طریقہ کیا ہے, اور یہ بھی اہل سنت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصول ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.